میرے مرشد سیدی حسین علی محبی محبوبی مرشدی مولایا علیہ اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس کا عنوان رکھا گیا ہے حق تعالیٰ کے محبوب بندے، حق تعالیٰ کے محبوب بندے. بلکوالا کا یہ آواز مسجد اشرف گلشن اقبال میں 1988 میں ہوا. حق تعالیٰ کے محبوب بندے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو یعنی حضرت والا نے ارشاد فرمایا اس آیت کا ترجمہ، اے ایمان والو جو لوگ مرتد ہو جائیں گے جن کا سبب ارتداد یعنی دین سے پھر جانا، مرتد مانے دین سے پھرا ہوا، ارتداد مانے دین سے پھر جانا. اچھا، حضرت نے یہ ترجمہ فرمایا ہے اس آیت کا کہ اے ایمان والو جو لوگ مرتد ہو جائیں گے یعنی دین سے پھر جائیں گے، جن کا سبب ارتداد بظاہر یہ ہوگا خوب، یعنی ان کے دین سے پھر جانے کا سبب بیان کیا ہے کہ ان کے دین سے پھر جانے کا سبب خفیہ خفیہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دوستی کریں گے. دشمن کے دوست کو دوست اور دوست کے دشمن کو دوست مت بناؤ، ورنہ اس کا نتیجہ دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے کہ اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو علامہ آلوسی نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا دل آہستہ آہستہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا یعنی دین سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، تو اس کے مقابلے میں ہم اہل محبت کو پیدا کریں گے جن سے اللہ پاک محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ انہم یحبون اللہ بفیضان محبت ربہم، یعنی یہ لوگ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر رہے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا، یحبون ان سے اللہ محبت کرے گا، ویحبون اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان کیا. مفسرین لکھتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اپنے رب کی محبت کے فیضان کی وجہ سے یہ لوگ اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. آگے ہے عدلۃ علی المؤمنین، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ لفظ لام کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، علا کے ساتھ نہیں، یعنی عدلت للمؤمنین کے بجائے یہاں علی المؤمنین کیوں استعمال ہوا، یہ حضرت اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، عربی کے فوائد ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں، تو علا ہمیشہ کسی کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اپنے نفس کو مٹانے کے لیے عربوں میں لام استعمال ہوتا ہے. دل یدلو، یدلو کا صلہ لام آتا ہے. دل زید لفلان، جیسے کوئی کسی کے سامنے بچ گیا، توازو کی تو کہتے تھے یدلو لہو، فلاں شخص نے فلاں کے لیے اپنے کو فنا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں علی استعمال کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جو اذلتن علی المؤمنین ہیں، یہ عاشقین خدا کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اذلتن علی المؤمنین جو اللہ والے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اذلتن علی المؤمنین، یہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے تواضع سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، یعنی عاطفین علیہم متذللین لہم، یعنی اپنے کو مٹا کر ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. اگر عربی لغت کے مطابق یہ اذلتن للمؤمنین ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ یہ لوگ اپنی ذات میں ذلیل ہیں، لیکن یہاں پر اعلیٰ سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ذلت ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ متذلل ہیں، یعنی ما علو طبقتہم وفضلہم، یعنی یہ اپنی بلندی شان کے باوجود اپنے کو بتکلف مٹاتے ہیں، یعنی ہیں بڑے لیکن اپنے کو چھوٹا دکھاتے ہیں صرف مومن لوگوں کے لیے. گداگر تواضع کنت ہوئے، یعنی گداگر یعنی بھیک مانگنے والا اگر تواضع کرتا ہے تو یہ اس کی بھیک مانگنے کی مجبوری ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے انسان کو کسی ہنر سے نوازے اور پھر بھی اس کے اندر اکڑ اور تکبر نہ آئے. اگر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعزتن علی الکافرین، یہ اشداء ہیں، کافروں پر غالب ہیں. یہ آیت بھی پہلی بات کی تاکید کرتی ہے کہ صحابہ کی ذلت ذاتی نہیں ہے، اگر ذاتی طور پر یہ کمزور اور ذلیل ہوتے تو کافروں پر سخت کہاں سے ہو جاتے. ان میں یہ جو غلبہ شان تو معلوم ہوا کہ وہ ذلیل نہیں متذلل ہیں، یعنی بتکلف اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ دیا تھا کہ اے بلال تم کالے ہو، اس کے بعد خیال آیا کہ اسلام نے تو گورا کالا قوم قبیلہ سب کو مٹا دیا ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر انسانوں کو جوڑا گیا ہے. اس کے فوراً بعد لیٹ گئے اور فرمایا اے بلال میرے منہ سے جو بات نکلی میں اس پر نادم ہوں، تائب ہوں، مستغفر ہوں، میرے جسم پر تم چلو تاکہ یہ خطا معاف ہو جائے. کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خوشی میں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام سے آج آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. جس کے اسلام کی آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہوں وہ بلال حبشی سے کہے کہ میرے جسم پر چل کر مجھے روندو. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ اس لیے آیا ہے کہ معلوم ہو کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے طبقے کے ہیں، نہایت اعلیٰ اور اعلیٰ شرف اعلیٰ فضل کے باوجود اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتے ہیں. جب کوئی کسی پر غالب ہو جاتا تھا تو عرب کے لوگ بولتے تھے عزہو ای غلبہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے عربوں کے محاورات پر قرآن کو نازل کیا. لہذا فرمایا کہ صحابہ دشمنوں پر نہایت ہی غالب اور سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اذلتن علی المؤمنین اور اعزتن علی الکافرین کے بیچ میں عطف کا واو داخل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے عطف نہیں فرمایا کیونکہ عطف میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا کباب بھی کھایا اور دال بھی کھائی تو تھوڑا تھوڑا کھانا ثابت ہوتا ہے، تو عطف لگا کر عطف نہ لگا کر ثابت کر دیا کہ صحابہ مومنین کے ساتھ تواضع اور کافروں کے ساتھ شدت دونوں صفتوں سے نہایت کامل درجے میں متصف ہیں. کامل درجہ یعنی یہ نہیں کہ تھوڑے سے وہ صحابہ کے ساتھ نرم ہیں تو کچھ کچھ کافروں کے ساتھ بھی نرمی برتتے، نہیں، کافروں کے ساتھ بالکل کامل سخت اور مومنین کے ساتھ بالکل کامل مٹے ہوئے. آگے فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، حضرات صحابہ کی شان ایک اور، یہ سب صحابہ کی شان استعمال ہو رہی ہے کہ صحابہ کو ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ دین سے پھر گئے ان کے مقابلے میں صحابہ کو لایا گیا. تو معلوم ہوا کہ جو قوم حضرت کا یہ ملحوظ ہے کہ جو قوم مقابلے پہ لائی جاتی ہے وہ پہلے والی قوم سے صفت میں مختلف ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر بے وفائی کا مادہ ہوتا ہے جو پھر گئے، اور ان کے مقابلے میں جو قوم لائی گئی ہے وہ وفادار ہوگی، اگر وفادار نہ ہوگی تو پھر ان کے مقابلہ کیسے ہوگا. اللہ اہل محبت کے اہل یعنی بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو اہل وفا کو مقابلے میں لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی قوم ہوگی کہ وہ دین سے پھرے گی، کیونکہ اگر وہ بھی دین سے پھر جائے تو مقابلہ کیسا ہوگا خراب. تو اس لیے حضرت اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ صحابہ جو ہے ان کی شان یہ تھی کہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتے تھے، اور جو بے وفاؤں کے مقابلے میں ان وفاداروں کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے. اور دوسری شان انہوں نے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی یہ بیان کی کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہت تواضع سے رہتے ہیں، نرمی کے ساتھ رہتے ہیں، غلط خطاؤں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور یہ نہایت کامل درجے میں ان کی تواضع، اور کافروں کے ساتھ بالکل رعایت نہیں کرتے، ان سے بالکل دوستی اور محبت کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے اوپر بالکل شدید ہیں، اشد ہیں. بلکہ یہ دوسری تعریف ہو گئی. ایک تعریف ہو گئی کہ اہل وفا قوم ہیں، دوسری تعریف یہ ہو گئی کہ مومنین کے ساتھ یہ تواضع سے رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ یہ اشد رہتے ہیں، سخت رہتے ہیں. یہ ملا جلا معاملہ نہیں کرتے کہ کچھ ان کے ساتھ رعایت کرتی، کچھ ان کے ساتھ سختی کرتی، بلکہ ان کے ساتھ بالکل کامل درجے میں مٹے ہوئے اور کافروں کے اوپر بالکل محبت کے اور معاملات کے بارے میں، محبت اور اس کے بارے میں، ان سے تعلقات کے بارے میں جو ہے بالکل سخت ہیں، ان سے ذرہ برابر محبت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ خدا کے دشمن ہیں. آگے فرماتے ہیں، اب تیسری صفت بیان فرما رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ. حضرات صحابہ کی شان ایک اور بھی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ یجاہدون ان کا حال ہے، یعنی یہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ بھی کرتے ہیں. مجاہدہ ہے، یجاہدون سے فوراً ذہن میں آتا ہے جہاد، تو جہاد بھی ایک مجاہدہ ہی ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ سب کے سب بھی ایک جہاد ہے. بلکہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے. اب اس مجاہدے کی تین تفسیریں ہیں، تین قسمیں ہیں کہ مجاہدہ کس قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک، یجاہدون فی قتال علی الکفار، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جہاد اللہ کی راہ میں کفار کو قتل کرنے میں، کافروں سے جہاد کرنے میں مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدہ کی دوسری تفسیر ہے یجاہدون فی کل ما یقتون من الاعمال الصالحہ، نیک اعمال، مثلا جماعت سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، مجاہدہ کرنے میں سست نہیں ہوتے، جماعت کے لیے فوراً اٹھتے ہیں جیسے شیر اٹھتا ہے، اذان کی آواز سے ان کی نیند ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے شیر کے سامنے لومڑی فرار اختیار کرتی ہے. جب اللہ کی عظمت اور محبت سامنے ہوتی ہے تو ساری سستی بھاگ جاتی ہے. دیکھو، اگر ابھی معلوم ہو جائے کہ آپ کا ابا جو حج کرنے گیا تھا 2 بجے رات کو آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو اطلاع ہو گئی کہ تمہارا ابا حج کر کے آیا ہے، تو سارے بچوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی نیک اعمال میں سستی کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت میں کمی ہے، ورنہ اتنی قوت ہوتی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ بالقتال، یعنی لوگ اللہ کے لیے کافروں سے جنگ تک کر لیتے ہیں اور جان کی بازی لگانے میں بھی سستی نہیں کرتے. اور تیسری تفسیر ہے یجاہدون فی کل ما یذرون من المعاصی، یعنی گناہوں کو چھوڑنے میں سب سے سخت تکلیف اور غم کو برداشت کر لیتے ہیں. اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے، کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر اللہ کے خوف سے اپنے کو روک دیتا ہے، چاہے کتنا ہی چٹنی اور کباب جیسا مزہ معلوم ہو. بعض لوگوں کو برائی کرنے میں، تنقید اور تبصرے کرنے میں چٹنی اور کباب کا مزہ آتا ہے. نعوذ باللہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس ظالم اور بیوقوف کو خبر نہیں کہ میری نیکیاں اس کے نام اعمال میں جا رہی ہیں، میری محنت کی کمائی مفت میں جا رہی ہے. مثلا کوئی شخص کلکتہ میں ہے اور کراچی میں کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کا مال بذریعہ منجنیق کلکتہ جا رہا ہے. منجنیق ایک آلہ ہوتا ہے جس میں گولا رکھ کر پھینکا جاتا ہے. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اگر وہ لاکھوں میل دور بھی ہے تو یہ غیبت کرنے والا گویا اپنی نیکیوں کو منجنیق کے ذریعے وہاں پھینک رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یخافون لومت لائے، یعنی تین تفسیریں، ایک تو ہم اس آیت کو سمجھ رہے ہیں جو آیت یہ تلاوت کی گئی کہ اللہ کے عاشقین، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری تعریف یہ بیان ہوئی کہ وہ تواضع سے رہتے ہیں، تو مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع سے رہتے ہیں اور کافروں کے ساتھ بہت سخت ملا جلا ماحول نہیں رکھتے، کافروں سے محبت نہیں رکھتے، یہود و نصارہ سے، بے وفا لوگوں سے، اللہ کے دشمنوں سے محبت کا معاملہ نہیں رکھتے. اور تیسری تفسیر یہ فرمائی تیسری یعنی ان کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ان لوگوں کی عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مجاہدے کی تکلیف اٹھاتے ہیں تیسری تفسیر یہ ہوگی اب اس مجاہدے کے اندر ہم تین تفسیریں پڑھیں مجاہدہ کتنے قسم کا ہوتا ہے تین تفسیریں اس کو بیان کر دیں کہ پہلی تفسیر مجاہدہ کی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں وہ سستی نہیں کرتے اور اول یہ ہے کہ قتال کرتے ہیں کافروں سے جہاد کرتے ہیں اور دوسری جو مجاہدے کی تفسیر یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں سستی نہیں کرتے فوراً شیر کی طرح اٹھ جاتے ہیں اور تیسری تفسیر گناہوں سے بچنے میں چاہے کتنا ہی مزہ آئے یا مخلوق کتنا ہی ہنسی اڑائے کتنا تانا دے لیکن وہ اس سے باز نہیں رہتے بلکہ وہ کام کر اس گناہ سے بچ جاتے ہیں گناہ سے بچنے کا مجاہدہ نیک اعمال کو اختیار کرنے کا مجاہدہ اور گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اور ولا یخافون اب جو آیت کا جز آ رہا ہے ولا یخافون اللوم تلائم یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان کی شان یہ ہے کہ لا یخافون اللوم تلائم یعنی یہ کسی بھی ماحول معاشرے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں عربی گرامر پوری لکھی ہوئی ہے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے تو اس لیے مختصر بتا رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے ولا یخافون لومت لائم لائم مانے ایک تانا اور لائمات مانے بہت سارے تانے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ایک لائم کیوں فرمایا کہ کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ تانے تو بہت پڑتے ہیں تو فرمایا کہ وہ کسی کے تانوں کا خوف نہیں کرتے تانے کا تو اس میں ایک جگہ خالی لومت کیوں نازل فرمایا یہ کیوں نہیں فرمایا معلوم ہوا کہ یہ لوما جو ہے یہ ان کے لیے سارے تانے ایک ہی لوما کے یعنی بالکل معمولی ہوتے ہیں اس لیے ان کی شان یہ بیان کی ہے کہ اگر بعض علماء نحو نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوما نازل نہ فرماتے اور لوم نازل کرتے یعنی جنس کا لفظ نازل فرماتے کہ صحابہ کسی ملامت کرنے والے کی لوم سے خوف نہیں کرتے تو چونکہ یہ جنس ہے اور عربی میں جس وہ سارے یہ گرامر ہے جس کو بیان کرنے سے جو ہے وہ کنفیوژن ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں حضرت اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولا یخافون اللوم تلائم کے معنی ہیں کہ لوگوں کے تانے میں جیسے داڑھی رکھ لی اب داڑھی رکھتے رکھتے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تو فوراً داڑھی کاٹ لی واپس کہ بھائی نہیں لوگ مذاق اللہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے تانے کی پرواہ ان کی شان نہیں ہے لوگ کچھ بھی کہتے رہے ہنسی اڑائیں کچھ بھی کریں جیسے ایک صحابی جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے اور کافر ملک کے بھی کچھ سفیر آئے ہوئے تھے اسلام کے متعلق معلومات کرنے وہ دسترخوان بچھا ہوا تھا تو اچانک صحابی کے ہاتھ سے وہ لقمہ نیچے گر گیا دسترخوان پہ تو وہ اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھانے لگے تو ان کے ایک ساتھی نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اس وقت یہ عمل نہ کریں کیونکہ ہماری سنت یہی ہے ہمارے اسلام نے یہی سکھایا کہ اگر کھانا گر جائے لقمہ گر جائے دسترخوان پر صاف اسی لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اگر گندی جگہ پہ ایسی جگہ لقمہ گر گیا جس سے صاف کرنا مشکل ہے تو اس کو اٹھا کر احتیاط سے کنارے کر دیں کہ وہ کوئی جانور وغیرہ کھا لے اس پہ پیر نہ پڑے لیکن اگر دسترخوان پہ گرا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں یہ سنت ہے تو انہوں نے ان کو روکا کہ آپ ابھی اس وقت ایسا نہ کریں کیونکہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بالکل بھوکے ننگے ہیں ایسے اور یا پھر حریص لالچی ہیں کھانے کے ان کو کھانے کو نہیں ملتا تو انہوں نے ان کو کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں ان جاہلوں کی وجہ سے احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ہرگز ایسا نہیں ہو سب کے سامنے انہوں نے اس کو لقمہ اٹھا کے کھا لیا تو یہ ہے لا یخافون لومت اللائم کہ وہ کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے ساری دنیا بھی اگر ان پر ملامت کرے ساری دنیا کی ملامت ان کے لیے ایک ملامت کے برابر ہے معمولی سے اس لیے میں نے مختصر بتا دیا اس میں تمام اعتراضات ان کے نزدیک اللہ کی محبت کے مقابلے میں مثل ایک ملامت کے ہیں جیسے کوئی شخص کہے کہ کروڑوں مچھر میرے لیے ایک مچھر کے برابر ہیں سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت ہے لائن نکرہ استعمال کیا مراد اس سے یہ ہے کہ عالم کے جتنے لوام یعنی ملامت کرنے والے اور معترضین ہیں صحابہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور سب ملامت کرنے والے ان کے نزدیک بمنزلہ ایک ملامت کرنے والے کے اور حقیقت یہ ہے کہ جو مخلوق کے تبصروں اور تنقید سے متاثر ہو جاتا ہے ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے، ورنہ ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ مخلوق سے ڈرنا یہ علامت ہے ایمان کی کمزوری کی، اور اس مسئلے کو بہت بہترین طریقے سے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں حل کر دیا کہ ایک اونٹ جا رہا تھا، اس کی پیٹ پر نقارہ بجتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا سا ڈھول، اس کی آواز ایک دو میل سے بھی زیادہ دور جاتی تھی۔ اس زمانے میں ڈھول بجا کر حکومت کی طرف سے کسی بات کا اعلان ہوتا تھا تو اس اونٹ کو دیکھ کر کچھ بچوں نے تالیاں بجائیں اور اپنے مخصوص انداز سے اونٹ کو منہ چڑھایا تو اونٹ نے کہا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی تالیوں کی آواز مجھے کیا مرغوب کر سکتی ہے، جبکہ میری پیٹھ پر تو نقارہ بجتا ہے جس کی آواز دو تین میل دور جاتی ہے۔ ایسے ہی جس کے قلب پر قیامت کی ہولناکیاں غالب ہوں، اللہ تعالیٰ کے حساب اور قیامت کے خوف اور جہنم کی آگ پیش نظر ہو، وہ لوگوں کی ان باتوں میں نہیں آتا جو کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ بالکل ملا معلوم ہوتے ہو، انسان کو اتنا زیادہ پرانا بھی نہ ہونا چاہیے، تھوڑی سی داڑھی چھوٹی کر لیجئے، اور پاجامہ کیا اتنا اونچا کرتے ہو، اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، ارے صاحب دین میں اتنا زیادہ کہاں ہے، میاں سب چلتا ہے، نہیں سب نہیں چلتا، آنکھ بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ اب کون سا سکہ چلے گا، کرنسی کون سی چلے گی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، چاہے ہوا میں اڑ کر دکھا دے، یہ کرامت نہیں ہے، اس کا نام استدراج ہے۔ شریعت اور سنت کے خلاف چلنے کے باوجود اگر کوئی چیز ایسی معلوم ہوتی ہے جو بظاہر کرامت لگتی ہے تو وہ کرامت نہیں ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جس کو استدراج ہوتا ہے اس کو اپنے استدراج کا علم نہیں ہوتا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے اور جس کو ڈھیل دیتا ہے اس کو اپنی ڈھیل کا علم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، بہت خوش ہیں، لیکن پیسہ آنا مال آنا اگر اللہ کے راضی ہونے اور خوش ہونے کی دلیل ہوتی تو کافروں سے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ناراض ہے، کافروں کو کیوں مال دیتے؟ تو یہ معلوم ہوا کہ دلیل یہ نہیں ہے، یہ پیسہ آنا مال و دولت کا آ جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہیں اور ہم جو ہے جس طرح چاہے اپنی منمانی کا زندگی گزارتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ جس کو پوری پوری سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہو جائے، شریعت کے احکامات کی توفیق ہو جائے، گناہوں سے پورا پورا بچنے کی توفیق ہو جائے، وہ ہے اللہ والا، اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تبلیغ کے کام میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ خدا کی طرف سے میرے لیے جھیل ہو اور میں کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ دیکھو دین کا کام کرتے تھے پھر بھی کتنا خوف کرتے تھے، اور آج ہم تو دنیا ہی میں پھنسے ہوئے ہیں پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، بہت نیک ہو گئے، بس کافی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ کرنا نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کی فکر ہے، نہ ذکر و اذکار پہ پابندی ہے، نہ اس کی اطلاع ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ان کو دیکھو کہ کتنے بڑا کام ہو رہا تھا دین کا، اس دین کے کام کو دیکھ کر ان کو اور بجائے خوش ہونے کے اور خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فیل دے رہے ہوں۔ یہاں یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے تو کہتے بس اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہیں، حاضر من فضل ربی لکھا دیتے ہیں بنگلے کے اوپر۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو اگر استدراج ہوتا تو اندیشہ استدراج یعنی خوف نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من حیث لا یعلمون، یعنی جن کو ڈھیل دیتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، خفیہ طریقے سے ڈھیل دیتے ہیں پھر اچانک ان کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو استدراج نہیں ہے کیونکہ یہ ڈھیل نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈھیل ہوتی تو آپ کو خوف نہ ہوتا، آپ خوش ہو رہے ہوتے، کیونکہ جن کو ہم استدراج، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم استدراج میں مبتلا کرتے ہیں ان کو اس استدراج کا علم نہیں ہوتا، جبکہ آپ کو اس کا اندیشہ ہو رہا ہے، آپ کو اس کا خوف ہے، اور جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اس کو استدراج کا خوف نہیں ہوتا، یہ خوف علامت ہے کہ آپ استدراج سے محفوظ ہیں۔ خوف اور امید کے درمیان جینا اور یہ اللہ کی خاص شان ہے، خوف اور امید اتنا خوف نہ پالے کہ اپنے اعمال سے بالکل ہی نا امید ہو جائے کہ ہمارے تو اعمال قبول ہی نہیں، نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی، یہ اتنا خوف غالب ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اتنا جو ہے وہ آگے بڑھ جانا امید میں کہ کام بھی نہیں ہو رہا اور نمازوں میں خشوع خضوع بالکل توجہ نہیں، جتنی اختیاری کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے، نماز میں اتنا تو ہم کریں کہ نماز میں کھڑے ہوں تو بار بار اپنے دل کو پکڑ کر اللہ کی طرف حاضر کرتے رہیں اللہ کے حضور میں، تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، مجھے بس نیت باندھی، معلوم ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے پڑھ لیا اور کوشش اور مجاہدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ تو اولیاء کی شان، خاص شان یہ ہوتی ہے کہ خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں وہ، کہ نہ اتنا خوف غالب ہو کہ نا امیدی پیدا ہو جائے، نا امیدی پیدا ہونے سے اعمال کی توفیق بھی جاتی رہتی، پھر کہتے ہیں جب قبول ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں پڑھتے، شیطان یہ دل میں ڈال دیتا ہے، اور امید اتنی زیادہ اگر باندھ لے کہ خوف بھی ختم ہو جائے اعمال کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھی غلط ہے۔ تو اعمال یعنی اولیاء اللہ کی خاص شان یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب یہ اللہ کا محبوب بنانے والی پانچ صفات ہیں کہ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں، کون سی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ جس سے اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کی پانچ صفات بیان کی ہیں، جس میں یہ پانچ صفات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ کو اس سے محبت ہے۔ صفت نمبر ایک، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب اللہ کو ہم سے محبت ہے اس کا پتہ چلانا تو مشکل ہے، ہم پر کوئی وحی تھوڑی نازل ہوگی، لہذا جس کو اللہ سے محبت ہونے لگے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے، کیونکہ اگر ان کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہم بھی ان سے ہرگز محبت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مَن يَتَّقِ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ مالوسی فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ان کی یاد آتی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئے، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئے۔ تو ہماری محبت کی مہربانی سے تم ہم سے محبت کرتے ہو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارا کیا منہ ہے محبت کا دعویٰ کرنے میں، جن میں سو سو بار وہاں جانا مجھے، اس پہ سودائی کہے یا کوئی دیوانہ مجھے، جب دل میں کسی اللہ والے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے گا تو دن میں سو سو بار اس کے گھر کے چکر لگائے گا، چاہے ساری دنیا اسے پاگل کہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، بندوں کو خوش کر کے کیا ملے گا، اور جو اللہ کو خوش کرتا ہے اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں، اگر چند دن کوئی کیچڑ اچھال دے لیکن یہ ظلم کے چراغ چند دن جلتے ہیں، آخر میں آسمان کی طرف تھوکنے والوں کا تھوک ان کے اپنے چہرے پر آتا ہے، یہ آخر میں پتہ چلتا ہے، شروع شروع میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہمت والا اور باکمال ہے، دیکھو آسمان پر تھوک رہا ہے، یعنی جو لوگ اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں اور ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں ان کے متعلق حضرت فرما رہے ہیں کہ سورج پر تھوک رہا ہے، بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی تنقید کر رہا ہے، بڑی باتیں بنا رہا ہے، بہت قابل آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن بعد میں دیکھیں گے کہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پر انہی کا تھوک پڑا ہوتا ہے۔ بھائی خاموش رہو، آواز نہ کرو، آواز نہ کرو بیٹا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ گیرت، چاہے ساری دنیا آندھی بن جائے لیکن اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبولوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں اور عاشقوں کی پانچ علامات بیان کی ہیں، اگر کسی کی کوئی ایک علامت بھی کمزور ہو تو وہ اپنے کان کھڑے کر لے، ہوشیار ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کی تکمیل کر لے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے نفس کو مٹائے، مسلمانوں کے ساتھ تواضع اختیار کرے، اپنے کو مٹانے میں اگر کمی ہے تو اس کی تکمیل کرے، اللہ سے دعا بھی کرے، بزرگوں سے پوچھے کہ میں اپنے کو کیسے مٹاؤں۔ واجد صاحب نے مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ حالانکہ خواجہ صاحب خود ڈپٹی کلیکٹر تھے، تو جس میں تواضع کی کمی ہوئی، فنائیت کی کمی ہو، وہ اللہ سے دعا بھی کرے اور بزرگوں سے مشورہ بھی کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے کی پست ہمتی ہو یعنی گناہ سے بچنا یا طاعت میں سستی ہو یا گناہ سے بچنے میں سستی یا ہمت کم ہو تو وہ بھی اللہ سے دعا کرے اور اپنے بزرگوں سے مشورہ بھی کرے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ جو دشمنان دین ہیں ان سے بغض رکھیں. اس میں ہمارے یہاں بہت کمزوری ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, دین کے خلاف چلتے ہیں اور گناہوں میں مستقل پڑے رہتے ہیں, ان سے بھی ہم دوستیاں رکھتے ہیں. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماحول سے ہم متاثر ہوتے رہتے ہیں, اور چونکہ وہ خدا کی نافرمانی میں ملوث ہوتے ہیں تو خلوت خود جب تک وہ خدا کی نافرمانی میں ہوتے ہیں خدا کا قہر و عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غصے کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں, ان پر اللہ کا غصہ, وہ غصے والے اعمال پہ ان کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم بھی ان کے ساتھ دوستی رکھ کر اللہ کے غصے کے مستحق بن سکتے ہیں. اس لیے بہت خطرناک ہے ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا. اور یہود و نصارہ سے جو نص سے ثابت ہے کہ ان سے دوستی یعنی محبت کا معاملہ رکھنا, معاملات کر سکتے ہیں, کاروباری لین دین اگر ہے تو کاروباری لین دین کریں, لیکن ان سے دوستانہ ہرگز نہ بڑھائیں, اور ان کی محبت اپنے دل میں ہو تو یہ سب خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. اس کو بتا دیا کہ ان سے دوستی رکھنے کا انجام یہ ہوگا خدا نخواستہ کہ اپنے ہی دین سے پھر جائے گا, ان کے قلب کی ظلمت ہمارے دل میں بھی آ سکتی ہے. فرمایا جو دشمنان دین ہیں ان سے بغض رکھیں, یعنی دل میں عداوت رکھیں, ان سے محبت اور دوستی کے تعلقات نہ رکھیں, ان سے دوستی میں دین سے پھر جانے کا خطرہ ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں وہ نہایت سخت ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے ان سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ سے محبوب بنانے والی چوتھی صفت. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں, حضرت نے یہ صفات جو بیان فرمائی ہیں اس میں حضرت نے تنبیہ فرما دی ہے کہ ان میں ہم خود دیکھیں اپنے اندر اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں کس بات میں کمی پائی جاتی ہے, پھر اس کے لیے دعا اور علاج. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں مثلا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, ان کو بجا لانے میں سستی نہ کرے, یعنی نیک اعمال اختیار کرنے میں مجاہدہ کرے اور ان اعمال کو کرنے میں ہر مشقت کو برداشت کرے, اور جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یعنی گناہ, ان کو چھوڑنے میں سب سے سخت تکلیف اور غم برداشت کرے, کیونکہ اسی پر ولایت یعنی اللہ کی دوستی اور اللہ کا خاص تعلق موقوف ہے, اور گناہ چھوڑنے سے ہی اللہ ملتا ہے. اور پانچویں صفت ہے ولا یخافون لومت اللہ, جو دین کے معاملے میں مخلوق کی ملامت سے ڈرتا ہو, کانپ جاتا ہو, کسی نے کچھ کہہ دیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا آپ کو, آپ تو بالکل ہی بدھو ہو گئے, خانقاہی ہو گئے, اچھا گول ٹوپی بھی پہن لی تو بس ڈر گئے, ارے میاں یہ کہو بن کے دیوانہ, کریں گے خلق کو دیوانہ ہم, برسرے منبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم, اور کہو کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی منڈی میں غلہ خرید رہے تھے تو شام کے عیسائیوں میں اللہ کی وحدانیت پر بھی تقریر فرما رہے تھے. مسلمان کی شان ڈرنا تھوڑی ہے. ایسے وقت میں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر یاد آتا ہے, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. تو جس کو یہ پانچ نعمتیں حاصل ہو گئیں وہ انہیں اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے. آگے یکتی ہی میں شاہ, یکتی ہی میں شاہ, یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یعنی تم اللہ کی نعمتوں کو اپنی شان استقلال مت سمجھنا, یعنی اپنا کمال مت سمجھنا, بلکہ انہیں مستعار سمجھو, یعنی یہ اللہ کی عطا ہے, اور ڈرتے رہو کہ میری کسی خطا پر یہ نعمت واپس نہ لے لی جائے. جس شخص کو اپنی خطا پر خوف نہ ہو اور عطا کے چھن جانے کا اندیشہ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. یعنی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھنا اور اس پر یہ چھن جانے کا خوف نہ ہونا یہ علامت ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں. بزرگوں کی بڑی علامت یہی ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کہیں ہم سے چھن نہ جائے, لہذا ان نعمتوں کو مستقل سمجھنا, تم ان نعمتوں کو مستقل مت سمجھنا, یعنی یہ کسی وقت بھی چھن سکتی ہیں, اس کا خوف رکھنا. اللہ چھینتے نہیں ہیں, لیکن جو آدمی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ایمان کے کہ اس کو خوف ہی ختم ہو گیا اور اپنا کمال سمجھنے لگا تو پھر یہ نعمت چھن بھی جاتی. اسی لیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بندوں کی ذاتی استقلالی نہیں ہیں بلکہ مستعار یعنی ادھار ہیں, اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں, اللہ کی طرف سے دی. مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ دل کھٹکتا ہے کہ یا اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی شکل کے خلاف جا رہے ہیں، اور سکھ اپنے گرو نانک کے لیے جان دے رہا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، باطن کافر اپنے پیشواؤں پر جان دے رہا ہے، اور کہیں بھی جائے، امریکہ جائے، ریل میں اکیلا چاہے بیٹھا ہو، ہزاروں آدمی ریل میں سب داڑھی منڈائے ہوئے ہوں، مگر کسی سکھ کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ احساس کمتری میں ہو اور کہے کہ کیا کریں، مجبوری ہے، سب کے سب دیکھو ایسے ہیں۔ انڈیا میں بعض شہروں میں ایک یا دو سکھوں کے گھر ہیں، مگر وہی داڑھی پگڑی کے ساتھ دم بناتے پھرتے ہیں۔ ان سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ اکثریت مت دیکھو، کہ صاحب اکثریت داڑھی نہیں رکھتی، اس لیے ہمت نہیں ہوتی۔ سورج کئی ستاروں کی اکثریت دیکھتا ہے، مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اپنے ایمان کی آب و تاب سے سارے عالم کو ختم کر دے۔ یعنی جیسے سورج نکلتا ہے تو سارا عالم ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہے ہی نہیں، سارے ستارے جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو ستارے پھر ابھر آتے ہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے۔ اور پاجامہ اور لنگی ٹپنے سے اوپر کرنا کیا مشکل ہے؟ اگر سردی ہے تو گرم موزہ پہن لو، گرمی ہے ٹھنڈا موزہ پہن لو۔ شریعت کا سب کام آسان ہے، کیونکہ موزہ پہننے سے ٹپنا ڈھک جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اوپر سے آنے والے لباس سے ٹپنا ڈھکے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرد چلتے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹپنا ڈھاکے گا، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو 24 گھنٹے میں، یہ صرف نماز کا حکم نہیں، بلکہ جو چلتے ہوئے اور کھڑے رہتے ہوئے یہ ٹپنا ڈھاکے گا اوپر سے آنے والے لباس سے، وہ جہنم میں جلے گا۔ یعنی یہ معمولی گناہ نہیں۔ اور نظر کی حفاظت کتنی آسان ہے کہ نہ دیکھو، بے خبر رہو کہ یہ کیسے ہیں یا کیسی ہے۔ ان حسین چہروں سے بے خبر رہنا آسان ہے یا باخبر رہنا آسان ہے؟ کیونکہ جب باخبر ہو جاؤ گے تو ان کی صورت کی ڈیزائن آپ کو رام نارائن کر دے گی، صورت کی ڈیزائن رام نارائن کر دے گی، یعنی آپ کو دین سے پھیر دے گی۔ پریشان رہو گے، ان کو ریزائن دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کہیں میرے بندے ایسی شکل پر نظر نہ پڑ جائے کہ اس ڈیزائن کو ریزائن کرنا مشکل ہو جائے اور ان کے دل کا قبلہ بدل جائے۔ نماز میں میرے سامنے کھڑے ہوں مگر دل اسی کی یاد میں لگا ہو، تب کیا ہوگا؟ اور نظر ڈالنا ایک کام ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کام نہ کرو، تو کام نہ کر کے آرام سے کیوں نہیں رہتے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آرام دے رہے ہیں، اپنے دل کو بے چین کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے یا نہیں؟ اور یہ نظر ماننے والا مسلمان ہے یا نہیں جو اپنے دل کو تکلیف دے رہا ہے؟ کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام، اور جو نظروں سے کسی حسین کو یا حسینہ کو دیکھتا ہے وہ بھی تو اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کاش یہ میری بیوی اس کی طرح کی ہوتی۔ شیطان سڑکوں والی پر مسمرزم کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو کمتر دکھاتا ہے۔ اس لیے حلال کی چٹنی روٹی کو بھی حرام کی بریانیوں سے بہتر سمجھو، کیونکہ حلال حلال ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور حرام حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے دل گندا ہو جائے گا، اس کا دل پھر گندا، اور وہ ہر وقت اب گندا رہے گا۔ بس بھائی، اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی محبت کاملہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نواز دے، اور ہر گناہ کو اللہ چھوڑنے کی توفیق دے، اور بزرگوں سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مشائخ سے استفادے کی اور ان کی اتباع کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور ذکر اللہ پر مداومت یہ انتہائی ضروری ہے۔ پانچ کام اللہ والا بننے کے لیے حضرت نے پانچ کام ہی فرمائے ہیں، اور پانچوں کے پانچوں مزیدار ہیں۔ نمبر ایک یہی ہے کہ ہر گناہ سے بچنا، اور نمبر دو اسباب گناہ سے بچنا، اسباب گناہ سے دوری اختیار کرنا، اور نمبر تین اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اور نمبر چار ذکر اللہ پر مداومت، پابندی کے ساتھ ذکر کیے جانا۔ جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو گناہوں کا احساس نہیں رہتا، گناہ کرتا ہے دل میں اندھیرا نہیں آتا۔ اور جو ذکر اللہ کرنے والا ہوتا ہے پابندی سے، اور پابندی سے نماز اور تلاوت وغیرہ کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، انوارات سے بھرا ہوتا ہے۔ تو جہاں روشنی ہوتی ہے، ذرا سا بھی اندھیرا آتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، لیکن جہاں مکمل مستقل اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے وہاں کتنا بھی اندھیرا ہو جائے کتنے بھی گناہ کے کام ہو جائیں اس کو اٹک بھی نہیں ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے ذکر اللہ کی پابندی بہت ضروری ہے. ذکر اللہ سے دل کو دل منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, زندہ رہتا ہے. جہاں بھی کوئی ذرا سا گناہ کا معاملہ آتا ہے فوراً دل کھٹکنے لگتا ہے, فوراً جو ہے اس میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے, کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے. اس لیے ذکر اللہ کی جو پابندی نہیں کرتا وہ بہت سخت نقصان کرتا ہے اپنا, بہت زبردست خسارے میں ہے, کیونکہ ہر لمحہ زندگی گزر رہی ہے اور ہماری عمر کم ہو رہی ہے. اور دنیا دار کو اپنی عمر بڑھ جانے کے بعد سال گزر جاتا ہے تو اس کی وہ خوشی مناتے ہیں, جو عجیب احمقانہ خوشی ہے, جہالت کی خوشی ہے کہ عمر تو کم ہو رہی ہے وہ خوشی منا رہے ہیں. اسی لیے میرے حضرت فرماتے تھے کہ گناہوں سے عقل پہ عذاب آ جاتا, عقل ٹیڑی ہو جاتی ہے کہ موقع غم کا ہے اور منا رہے ہیں خوشی کہ آہا ہمارا ایک سال کم ہو گیا, عجیب جہالت کا معاملہ ہے. اور یہ جہالت آئی کہاں سے؟ جانوروں سے, جن کو قرآن پاک میں اللہ نے جانور فرمایا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل, یعنی جو اللہ کا انکار کرتا ہے, کفر کرتا ہے, یہ جانور ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو ان کی حرکتیں الٹی سیدھی اور جہالت کی وہ ہم اپنا کے اپنے آپ کو فخر سمجھ رہے ہیں. جیسے بندر انسان کی نقل کرتا ہے نا, تو وہ جیسی نقل کر کے اپنے آپ کو بھی ویسے ہی سمجھنے لگتا ہے, لیکن رہے گا تو بندر کا بندر ہی. تو جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, ان کی نقل ہم شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ذکر اللہ کی پابندی بہت ضروری ہے. جو ذکر نہیں کر رہا وہ اپنی عمر گنوا رہا ہے, بہت سب نقصان کر رہا ہے. اور اگر کسی کو شیخ بنایا اور اس سے فائدے کی توفیق نہیں ہو رہی, فائدہ نہیں ہو رہا, دین میں ترقی نہیں ہو رہی, اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا, آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے, اور اسی طرح اللہ کی محبت میں اضافہ نہ ہو جو ہم نے پانچ کتاب پڑھی, اگر یہ سب چیزیں نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی دوسرا شیخ کرے تاکہ اس سے اس کو دین کا فائدہ ہو. یہ نہیں کہ بس بیت ہو کے بیٹھ گئے, بلکہ اس سے کچھ چاہیے کہ اگر اس سے استفادہ نہیں ہو رہا, وہ بات پیدا نہیں ہو رہی, تو پھر دوسرا شیخ کر لے, کیونکہ شیخ مقصود نہیں ہے, اللہ کی ذات مقصود ہے. اور اگر اپنی غفلت ہے تو پھر اس غفلت کو دور کرے اس سے پہلے کہ ہمارا وقت آ جائے اور ہم سے کافی افسوس ملتے رہیں کہ کاش ہم دنیا میں قدر کر لیتے. تو ذکر اللہ پر مداومت اور ہر کام کو اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق کرنا, یہ پانچ کام حضرت نے بتائے کہ اگر اللہ والا بننا ہے تو ان پانچ کاموں کا اہتمام. نمبر ایک, گناہ سے بچنا, گناہ سے حفاظت. نمبر دو, اسباب گناہ سے بھی بچنا, یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اگر اسباب گناہ کے قریب رہیں گے تو پھر گناہوں میں مبتلا رہیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا گناہ کرتے رہیں گے. اسباب گناہ سے دوری, اور نمبر تین, اور یہ اللہ کی صحبت. اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تبھی ان چیزوں کا احساس پیدا ہوگا, اللہ کی محبت پیدا ہوگی, دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور اخلاق حمیدہ آئیں گے ہمارے اندر. اور اگر صحبت اولیاء نہ ہوگی تو صحبت اولیاء ہی سب چشمہ ہے. در حقیقت دین کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دین کے تو بہت سارے شعبے ہیں, جہاد بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, اور مدرسہ بھی ہے, اور خانقاہیں بھی ہیں, اور بہت سارے شعبے ہیں. تو کہاں کہاں آدمی کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, کہاں کہاں تک جا سکتا ہے گہرائی میں, لیکن اگر وہ اللہ والوں سے تعلق کر لے تو سارے شعبے اللہ والوں کی صحبت میں جمع ہو جاتے ہیں. ہر شعبے میں اس کو کمال حاصل ہو سکتا ہے اس ایک کام کو کرنے سے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لے. تو بس سب سے اہم کام تو یہی ہے کہ صحبت کی زیادہ سے زیادہ فکر رکھے, اور پھر چوتھا کام یہی ہے کہ ذکر اللہ پر دوام کرے, پابندی کے ساتھ بھی, لگے یا نہ لگے, فرصت ہو یا نہ ہو فرصت نکالو. ہمارے طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, ارے بھائی وقت ہی نہیں ہے, ابھی کھانا, ابھی ناشتہ, ابھی فلاں کام, ابھی کاروبار, ابھی نوکری, ابھی بچوں کو لانا, ابھی فلانا دماغ, یہ سب کاموں کے اندر, ابھی کپڑوں کا سلیکشن, ابھی کلیکشن, ابھی فلانا, ابھی دماغ کا کلیکشن اور سلیکشن, پھر اس کے بعد یہ ایگزامینیشن, ایک دوسرے کا ایگزام بھی کرتی ہیں, اچھا اس کے کپڑے میں یہ بیل لگی, اس کے ایسے فٹ, ان کاموں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اور اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں. فرمایا کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے, بس ایسے ہی ایک دم اچانک سے وہ بلا لیں گے, وقت آ جائے گا اور ہمارا غفلت میں وقت خدا نہ خاصا شمار ہوگا. اور چوتھا پانچواں کام, کہ ہر کام کو اہمیت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, سنت کے مطابق ادا کرنا. جو سنتوں کی کتاب ہے الحمدللہ, اس کو پڑھتے جائیں اور ہر کام کو اپنے موازنہ کریں گے ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ پانچ کام کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی مزیدار ہو جائے گی اور آخرت بھی ان شاء اللہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. السلام علیکم.